اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آج ہم نے ساتویں پارے کی تلاوت کی ہے. اس سے پہلے میں دو باتوں کی وضاحت کر دوں، ایک تو کل کے بیان سے متعلق اور ایک لائیو بیان سے متعلق. کل جو میں نے بیان کیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ ڈاکوؤں کے کچھ واقعات بتائے تھے، لوگ پکڑ کے ان کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، طبیعت سے دھوتے ہیں ڈاکوؤں کو، کوٹتے ہیں پیٹتے ہیں اور پولیس کے آنے سے پہلے ان کو حج مبرور مقبول کا ثواب مل چکا ہوتا ہے ڈاکوؤں، سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ میں نے بتایا تھا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کچھ ترس کھائیں، یہ بھی انسان ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جب انسان ہیں تو یہ جن لوگوں کو قتل کرتے ہیں وہ کیا انسان نہیں ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے. ڈاکو کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے، لیکن اس میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خامخواہ میں کوئی کسی پہ دشمنی نکالنے کے لیے کسی کو ڈاکو کہہ کے پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ بغیر تحقیق کے اس کے ساتھ مارنے میں شریک ہو جاتے ہیں. ایسا واقعہ ہوا ہے کچھ سال پہلے، ہمارے ایک دوست نے آنکھوں دیکھا حال واقعہ بتایا کہ ایسے ہی کسی نے غلط الزام ڈال دیا کسی کے اوپر، یہ ڈاکو ہے، خامخواہ میں لوگوں نے مار مار کے اس بے گناہ آدمی کو جان سے مار دیا. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فائدہ اٹھائے، اس لیے پھر قانون کو انوالو کیا جاتا ہے. خود اپنے ہاتھ میں قانون لینے میں بعض دفعہ یہ نقصان بھی بولو بھائی ہوتا ہے. تو یقین ہونا چاہیے کہ یہی ہے. وہ ایک دو چار سال پہلے ایک واقعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ خاتون نے کہیں پھڈا ہو رہا تھا ان کے شوہر سے، رمضان کا ہی شاید واقعہ تھا یہ، یہاں ناگن کی طرف کوئی ایسا کیس ہوا تھا، خاتون کی لڑائی ہوئی اپنے میاں سے، وہ کہیں ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی، لوگ یہ سمجھ رہے کہ یہ کسی خاتون کا پرس چھین رہا تھا یہ آدمی اور وہ اس پہ مار رہی ہیں، تو لوگوں نے پکڑ کے اس کے شوہر کو ڈیلیٹ ہی کر دیا، وہ بھاگ گئی خاتون. یہ ایسے ایسے جذبات میں لوگ الٹے الٹے کام بھی کر جاتے ہیں، بیوہ ہی ہو گئی بیچاری. اللہ ان کے میاں کی مغفرت فرمائے، ٹھیک ہے، اور بہت اچھی اچھی ان کو حوریں عطا فرمائے. ایک تو بات یہ ہے، دوسرے بات یہ ہے کہ بہت سے چینلز میرے لائیو بیان نشر کر رہے ہیں. اب ایک ایک وقت میں کئی کئی لائیو بیان جا رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ ادھر بھی لائیو بیان دے رہے ہیں، ادھر بھی لائیو بیان دے رہے ہیں. نبی کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ حاضر ناظر نہیں اور خود ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے بعض بیان ریکارڈڈ ہوتے ہیں، کچھ وقت پہلے ریکارڈ ہوئے ہوتے ہیں تو پھر ان کو لائیو چلایا جاتا ہے. کچھ بیان تو میرے ایسے ہیں جیسے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس جو جامعہ پہ جو لائیو، ایک تو مسائل کا سیشن ہے نا مسائل، وہ تو لائیو جا رہا ہے، یہ میری ٹرم ہے لائیو، یعنی بالکل اوریجنل لائیو، میں زندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. میں جو جے ٹی آر میڈیا ہاؤس سے مسائل کا جو سیشن چلتا ہے، جو جے ٹی آر میڈیا ہاؤس سے قرآن کا خلاصہ چل رہا ہے، وہ لائیو نہیں ہے، وہ صرف لائیو ہے، یعنی اسی دن ریکارڈ ہوا ہوتا ہے پھر شام کو چلا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف چینل بھی چلا رہے ہیں. تو میرے جو لائیو حقیقت میں جو لائیو بیان ہوتے ہیں نا، جس میں بالکل زندہ میں ہی ہم کلام ہوتا ہوں آپ سے، وہ یہ والا بیان ہے جو ابھی بھی کتنے ٹائم ہو رہا ہے، 10:37، ٹھیک ہے، اور آج تاریخ کیا ہے، 21 مئی ہے، ٹائم ہو رہا ہے شام کا پی ایم 10:00، بولو بھائی، اس لیے کہ یہ بھی تو ریکارڈ چلایا جا سکتا ہے نا، 10:37 پاکستان کراچی سیکٹر 10 نارتھ کراچی انڈا موڑ کے قریب، صحیح ہے؟ اور روزہ کون تھا آج؟ تراوی کون سی تھی آج؟ ساتویں چھٹی تراوی تھی، ٹھیک ہے؟ اور سن 2018، یہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، تو سن 2018، تو یہ والا جو میرا بیان ہے تراوی کے بعد، یہ بالکل لائیو ہوتا ہے، میں زندہ آپ سے مخاطب ہوں، سمجھ رہے ہو؟ اور جو جمعے کے دن میرا بیان ہوتا ہے وہ بالکل میرے چینل سے جو جاتا ہے اور میرے فیس بک پیج سے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بالکل لائیو چل رہا ہوتا ہے. اور اتوار کو جو بیان ہے جو رمضان میں نہیں ہوتا، رمضان کے علاوہ، وہ بھی بالکل کیا ہوتا ہے؟ لائیو. تو اس لیے یہ تین میں میں ایک وقت میں دو جگہ نہیں آ سکتا، ان تین بیانات میں اگر آ رہا ہوں تو وہ جن ہوگا، وہ میں نہیں ہوں گا، باقی میں 10 جگہ سے بھی لائیو چل سکتا ہوں. تو یہ لائیو کا سمجھ گئے؟ تو میرے چینل سے جو چل رہا ہوتا ہے نا وہ ہے لائیو. اس لیے لوگ بہت کنفیوز ہو رہے ہیں. کل میں یہاں سے ابھی فارغ ہو کے اٹھاؤں گا کہ ایک اور چینل سے میرا لائیو شروع ہو گیا. لوگ کہہ رہے ہیں یار ابھی یہ ان کے جن ہے یا انسان ہے؟ ابھی انہوں نے 1 گھنٹہ بیان کیا، ایک دم کھٹاک سے کپڑے بھی چینج کیے اور واسکٹ بھی پہنی اور بالکل بیک گراؤنڈ چینج ہو کے پھٹاک سے انہوں نے شروع کر دیا. تو عجیب عجیب سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ جن ون تو نہیں آ گئے. یہ وضاحت ضروری تھی. خیر جلدی سے شروع کرتے ہیں اپنے درس کو. آج ہم نے 7واں پارہ پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں جو اہل حق ہیں یہودی اور عیسائیوں میں، ان کی ایک اچھی صفت کو بیان کیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، فرمائے جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں. کیوں بہتی آنکھیں آنسوؤں سے؟ دیکھو ہر انسان نا حق کی تلاش میں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. جس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے نا وہ بھٹکا ہوا ہے، اور بھٹکے ہوئے انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا ملے، مجھے پتا چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بعض دفعہ یہ پتا تو ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مگر اہمیت نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہوتے کہ صحیح پہ چلنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی جہالت ہے. دیکھو کسی کو یہ پتا چل گیا کہ سچ بولنا صحیح ہے اور جھوٹ بولنا غلط ہے، یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے نا، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ سچ بولنا جب صحیح ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ پھر سچ بولو. فائدہ کس میں ہے؟ سچ بولنے میں ہے، جھوٹ بولنے میں نقصان ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے، یہ بھی جہالت ہے، کم علمی ہے. یہ بھی اس کی علامت ہے کہ ابھی آپ کو سیدھا راستہ، بولو یار، نہیں پتا چلا آپ کو سیدھا راستہ. پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں تو یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کا علم بھی سکھاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا، ویزکیہم، اور صحیح کا صحیح ہونا دل میں اتار دیتے ہیں، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، آپ کو پاک کر دیتے ہیں. پاک کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اچھائی اچھی لگنے لگتی ہے اور برائی کیا لگتی ہے؟ برائی بری لگتی ہے. یہ بھی جہالت ہے کہ اچھائی اچھی نہ لگے اور برائی بری نہ لگے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے صفائی اچھی چیز ہے نا، اور میل کچیل اور گندگی بری چیز ہے، لیکن میل کچیل اور گندگی کو برا ہر ایک کہتا ہے مگر بری ہر ایک کو لگتی. ارے بھائی، بھنگیوں کو میل کچیل یا گٹر برا لگتا ہے؟ نہیں لگتا. کہتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے، ادھر سے ڈبکی مارو وہاں سے پائپ سے نکلو، پیسے ملتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، بڑا مزہ آتا ہے. ہم بچپن میں دیکھتے تھے وہ بےچارے گٹر صاف، ہم سے اچھے ہی ہوں گے بھائی، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم دیکھتے تھے بچپن میں وہ گٹر جب بھر جاتے تھے نا، تو وہ بھنگی آتے تھے، گٹر کے ڈھکن کھولے، ادھر سے گھستا تھا وہ، پتہ نہیں کیا پہلے آگ لگاتے تھے اس میں تاکہ وہ گیس ختم مر نہ جائے کہیں، پھر وہ اندر گھس جاتے تھے بالکل ڈبکی لگا کے. ہم حیران ہوتے تھے یار یہ کیسے جاتے ہیں اس کے اندر. کیوں؟ اسی گندگی میں رہتے رہتے گندگی کے عادی ہو گئے. اب یہ تو پتا ہے کہ یہ گندگی ہے، مگر گندگی گندی لگنا بند ہو گئی. یہی سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا. میل کچیل اور گندگی اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کپڑوں کا اور جسم کا اور خوراک کا گندا ہونا، اور ایک باطن کا گندا ہونا، اندر سے انسان کیا ہو جائے گندا. دیکھو ایک آدمی اتنا صاف ستھرا ہے کہ سمجھ لو تیزاب سے نہایا ہوا ہے وہ، ہے بھائی بہت نیٹ کلین. ویسے تو تیزاب سے کوئی نہیں نہا سکتا، مثال دے رہا ہوں نا، بہت نیٹ کلین صاف ستھرا تھری پیس سوٹ میں بالکل ایک دم فٹ فاٹ کی رپورٹ ہے، مگر جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور چاپلوسی کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور جو اس سے طاقتور ہیں ہر وقت مکھن پالش میں جی حضوری میں لگا رہتا ہے، کسی طرح پیسہ نکالو عزت حاصل کرو ان سے، حقوق کسی کے نہیں ادا کرتا، ہر وقت لوگوں کے حقوق لینے کی، لوگوں سے حقوق چھیننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تھوڑے دن جب آپ اس کے پاس رہیں گے تو آپ کیا بولو گے، یہ آدمی گندا ہے، بولو گے نا، ارے بھائی کیا ہو گیا یار، بولو گے نا کہ یہ آدمی کیا ہے گندا آدمی، تو وہ تو بالکل صاف ہے، کہاں سے گندا ہے بھائی. تو یہ اعمال کی گندگی ہے. انسان جانوروں میں صرف دو قسم کی گندگی، ایک قسم کی گندگی ہوتی ہے اوپر سے گندے ہیں یا اچھے ہیں، اندر سے جانور نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. تو یاد رکھو کہ اصل علم یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اچھائی اس لائق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے اور برائی اس قابل ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ علم لوگوں کے پاس نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور کیوں برائی کو کیوں اختیار کرتے ہیں، اس میں آسانی لگتی ہے. بہت اہم بات ہے، اللہ کرے کسی طرح دماغ میں گھس جائے سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. برائی کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں سہولت محسوس ہوتی ہے نا. ارے یار جھوٹ بولنے میں کتنا آسان ہے، کچھ بھی بول دو، جاپان کی چیز ہے، چائنا کی چیز ہے جاپان بول دو، پیسے زیادہ مل جائیں گے، جھوٹ بولنا بہت آسان. اسی طرح برائی کرنا، زنا کرنا بہت آسان، شراب پینا بہت آسان، والدین کی برداشت نہ کرنا بہت آسان. ہر برائی میں اللہ نے سہولت رکھی ہے. موسیقی کی دھنوں پہ ناچنا یا موسیقی کا دلدادہ ہونا، صبح و شام گانے سننا، اللہ کی یاد سے غافل رہنا، بڑا آسان، بڑا قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھو تو دل ہی لگے گا، نماز پڑھو تو صوفی بن کے کھڑے ہوئے ہیں عجیب سے، مزہ ہی نہیں آ رہا بھائی، کیا مزہ آئے گا، یوں کھڑے ہوئے ہیں اس میں کیا مزہ آتا ہے، کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا اس میں. گانا سنو فوراً سر ہلنا، کیسا ہوتا ہے نا جب کوئی ہینڈ فری لگا کے ناچ رہا ہوتا ہے تو مزہ آ رہا ہے، تو تبھی تو ناچ رہے ہیں نا وہ. تو ہر اچھائی برائی میں اللہ نے کیا رکھی ہے، ایک سہولت رکھی ہے، ایک مزہ رکھا ہے. لیکن یہ بالکل ایسے ہے جیسے گندا رہنا آسان ہے، خود کو صاف ستھرا رکھنا بولو بھائی مشکل، مگر پھر بھی عقل مند لوگ وہ جانتے ہیں کہ صفائی ستھرائی مشکل کام تو ہے مگر سکون کس میں ہے. یا زور سے بولو، اللہ کا واسطہ زور سے بولو، بول دو، کس میں ہے سکون، کس میں ہے؟ صفائی میں ہے، تبھی تو کوشش کرتے ہیں صاف ستھرے رہیں. ذرا سا میل کچیل ہوتا ہے جاتے ہیں نا، بھائی میں نہانے جا رہا ہوں یار پسینہ آ رہا ہے، بھائی بیٹھے رہو آرام سے، کیا ٹینشن، اٹھ کے جاؤ گے شاور کھولو گے پھر نہاؤ گے پھر اس کو تولیے سے خوش کرو گے پھر بال سکھاؤ گے، گھنٹہ لگتا ہے نا اس میں، صابن سے اپنے آپ کو رگڑو گے، پھر اس صابن بھی تھوڑے دنوں میں غائب ہو جائے گا، پھر اس کا الگ خرچہ، شیمپو. ابھی ایک نیا مسئلہ آیا ہوا کہ شیمپو لگانے سے، ایک صاحب ہیں بہت بڑی اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں سر میں شیمپو لگانے سے بے اولادی کا مرض پیدا ہوتا ہے، رپورٹ ہے. روحانیت کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے، کوئی تحقیق کرنے والا نہیں، کون سی لیبورٹری نے ٹیسٹ کیا ہے کہ بھائی سر میں شیمپو لگاؤ گے تو بچے نہیں پیدا ہوں گے تمہارے، یار پھینک رہے ہیں لوگ، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لپیٹنے کے لیے. اور پتہ نہیں تک ملنگا کے فضائل، تک ملنگا پتہ نہیں کیا بنا دیا، تک ملنگا حالانکہ وہ لفظ سے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، ٹھنڈی چیز ہے، تک ملنگاز گرمیوں میں کھانا چاہیے، لیکن اس جب تک زمین آسمان کے خلابے نہ ملا دو لوگ مانتے نہیں ہیں. تو بس روحانیت کے نام پہ پتہ نہیں جو بھی جو کچھ کر رہے ہیں نا لوگ اس کو مان رہے ہیں. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو صاف ستھرا رہنا کیا ہے. آپ نے جہازوں میں دیکھا ہوگا نا جب کھانا آتا ہے تو اکثر لوگ اپنے یہاں ایک رومال باندھ لیتے ہیں کہ بھائی گر نہ جائے، تکلف کرنا پڑتا ہے کپڑوں کو بچانے کے لیے. صاف ستھرا رہنا بھی مشکل، اور اگر میلے ہو گئے تو اس کو دوبارہ صاف کرنا بھی مشکل. پھر بھی بتاؤ، اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ مزہ کس زندگی میں ہے، میلے کچیلے رہنے میں یا صاف ستھرے رہنے میں؟ شکر اللہ، پہلی دفعہ اس 10 سال کے عرصے میں آپ لوگوں کی آواز نکلی ہے، پہلی دفعہ. اس کا مطلب ہے اثر ہو رہا ہے، الحمدللہ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، دیکھو جیسے ظاہری کتنا مزہ آتا ہے نا، آپ جتنے میلے ہوگے نا اتنا ہی زیادہ صاف ہونے میں، کیونکہ جب میل کچیل ہوتا ہے جسم میں، میلے کپڑے، جسم گندا، اس وقت جو الجھن ہو رہی ہوتی ہے، تو جب آپ نہا کے صاف ستھرے، خاص طور پہ سفید کپڑے پہنو بالکل استری کر کے، اس میں خوشبو بھی اچھی سی لگاؤ، تو اتنا ہی زیادہ آپ کو سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ. بالکل ایسے ہی جب کوئی بڑا گناہگار پکی ڈھکی توبہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اللہ اسی طرح بے تحاشا سکون ڈال دیتے ہیں جیسے کوئی بہت زیادہ میلا کچیلا ڈیٹول سے نہا کے نکل آئے. نہیں آ رہی بات؟ اور پھر اس کو آہستہ آہستہ صفائی میں مزہ آنے لگتا ہے، میل کچیل سے دور. بالکل یہی حال ہے کہ جب انسان برائیوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے ذکر پہ، تلاوت پہ، نماز پہ آتا ہے، کچھ دنوں میں اس کو اللہ اسی چیز کا عادی بنا دیتے ہیں، اور پھر انہی چیزوں میں اس کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی ایک عجیب نعمت ہے، اور پھر اللہ اس کی طبعی، اس میں طبعی محبت پیدا کر دیتے ہیں ان چیزوں کی. ہمارے حضرت ایک دفعہ امریکہ گئے بیان کے لیے، پہلی دفعہ گئے تھے، یعنی کسی غیر اسلامی ملک میں پہلی مرتبہ گئے تھے. حضرت ایک مہینہ وہاں رہے، یو کے میں بھی، امریکہ میں بھی اذان سننے کو نہیں ملی، اتنے پریشان ہو گئے، بہت عجیب. فرماتے ہیں کہ جب میں سعودی ایئر لائن میں بیٹھا امریکہ سے سعودیہ جانے کے لیے، ایک تو حضرت کو شراب کی بو آتی تھی، جتنے بھی غیر مسلم ایئر لائنز تھی نا، جس نے کبھی شراب نہ دیکھی ہو، نہ پی ہو، نہ سونگھی ہو، اس کو تو ایک دم بو آتی ہے. میں بھی کبھی جاتا ہوں نا یہ تھائی ایئر لائن وغیرہ میں، لوگوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، مجھے ابھی سب کچھ بو سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. کھانے بھی حلال کھانوں میں بھی عجیب سی آ رہی ہوتی ہے، ہیک سی. تو ہمارے حضرت جب فرماتے ہیں کہ میں جب سعودی ایئر لائن میں بیٹھا، ایک تو شراب کی بو نہیں تھی، ایک عجیب سی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی. کہتے ہیں جب اس نے آیت چلائی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. جہاز کے اڑنے سے پہلے، وہ پاکستان میں بھی چلائی جاتی ہے، تو اسلامی ملک میں نا اللہ کا نام سننے کو ملا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما کنا لہ مقرنین، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان جہازوں کو ہواؤں میں اڑائیں، یہ اللہ نے ہواؤں کو مسخر کیا ہمارے لیے، اور ایک دن ہم لوٹ کر وہ اپنے خدا کی طرف. کتنا مزہ آیا، فرماتے ہیں ایسا مزہ آیا کہ بھائی اللہ کا نام لے کے کام کی ابتدا ہو رہی ہے. کتنے عرصے کے بعد اللہ کا نام سننے کو ملا. غیر مسلم ہر کام کرتا ہے اور ہر نعمت سے لطف اندوز ہوتا ہے، مگر اس نعمت دینے والے کو یاد نہیں کرتا. اللہ نے صحابہ کے دور میں یہ جو جانور پیدا کیے ہیں نا، پہلے تو یہی بڑی سواریاں تھیں. فرمایا لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِكُمْ ظُهُورِهِمْ، فرمایا ہم نے یہ جانور پیدا کیے تاکہ تم ان کی پشت پہ سوار ہو. وَتَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں یاد آ جائے کہ تمہارے رب نے تم پر کیسی نعمتیں کی ہیں. پیدل سفر کرتے کتنے مشکل ہوتے، کتنے لمبے لمبے سفر انسانوں نے اونٹوں پہ کیے ہیں، گھوڑوں پہ کیے ہیں، خچروں پہ کیے ہیں. فرمائے تاکہ جب تم ان کی پشت پہ سوار ہو تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، وَتَقُولُوا اور کہو سبحان الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کر دیا. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ان سواریوں کو ہم مسخر نہیں کر سکتے تھے لیکن ایک دن یہ سب نعمتیں ہم سے چھن جانے والی ہیں اور ہم اپنے رب کے پاس حساب و کتاب کے لیے لوٹ کر جانے والے. وہ ہم سے پوچھے گا ان نعمتوں کا تم نے کیا شکر ادا کیا. غیر مسلم جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ساری زندگی نعمتیں کھاتا ہے, ایک دفعہ بھی زبان سے الحمدللہ نہیں کہتا, ایک دفعہ بھی کھانے سے پہلے یہ نہیں کہتا اس اللہ کا نام لے کے کھا رہا ہوں جو بڑا مہربان, بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کتنا پیارا لفظ ہے یہ اللہ نے اپنے لیے ہمیں بتایا ہے, کتنا مہربان ہے اس شدید پیاس میں ہمیں پانی پلا, بڑا مہربان ہے, بڑا مہربان. بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کوئی بھی نعمت حاصل, نعمت سے پہلے کیا کرو, اللہ کے بارے میں کہو الرحمن بھی ہے اور الرحیم, بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحیم کا مطلب رحم کرنے والا نہیں ہے, بے انتہا رحم کرنے والا. تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو یہ دعا پڑھنے میں مزہ آتا ہے, یہ دعا سننے میں بھی مزہ آتا ہے. فرمایا کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا ہے نا تو یہ دعا چلنا شروع, کہتے ہیں اتنا مزہ آیا یا اللہ, اسلامی ملک بھی تیری کتنی بڑی نعمت ہے. اس وقت کسی نے حضرت سے کہا لندن کے بارے میں, میں زیادہ لندن کی برائی نہیں کروں گا, میرا بھی جانے کا پروگرام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے سر, وہ ایئرپورٹ سے ہی نکال دیں چھوٹی سی. تو لندن میں گئے تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت لندن میں بڑی لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, مسجدیں بھری ہوتی ہیں, آپ آئیں ہمیں آپ کو دکھائیں گے وہاں اتنی بڑی مسجد, اتنے لوگ نمازی. تو ہمارے استاد تھے ان کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ بہت اچھا ماحول ہے یہاں کا, دینی ماحول ہے, لیکن پاکستان جیسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان جیسا نہیں ہے. فرمایا آپ کے پورے لندن کے نمازی سب جتنے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں نا ان سب کو جمع کر لو اور ہماری مدنی مسجد کا ایک جو شب جمعہ ہوتا ہے نا اس کے سجدوں کی تعداد, اس کے سجدوں کی تعداد ان سجدوں سے زیادہ ہے, صرف ایک مسجد میں ہمارے تعداد زیادہ ہوتی ہے ان سے. تو جن کو اللہ سے طبعی محبت ہے, دلی محبت ہے اللہ اس کے رسول سے, تو ان کو یہ اذان سننے میں بھی مزہ آتا ہے. میں بتاتا ہوں نا, ہمارے میرے کزن ہے امریکہ میں, میں اسکائپ پہ ان سے اسپیکر آن کر کے بات کر رہا تھا, تو ہمارا تو گھر بالکل مسجد کے اوپر, ایک دم مؤذن صاحب کی اذان کی آواز آئی, اتنا خوش ہوا, کہنے لگا یار آج کئی سال کے بعد اذان کی براہ راست آواز سنی, کئی سال. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, آپ کو طہارت یعنی اعمال کی جو طہارت ہے اس میں بھی آپ کو لذت اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. فرق یعنی کرنا کیا پڑتا ہے کہ کچھ دن اپنے آپ کو گناہوں سے پاک زندگی کا عادی, تبھی تبلیغ میں نکلنے کا کہا جاتا ہے کہ بھائی چار مہینے چالیس دن لگاؤ. ہم تو کہتے ہیں خواتین بھی نکلیں, خواتین بھی تبلیغ میں وقت لگائیں تو دیکھو کیسی, تب جب کچھ دن اسکارف پہن کے بیٹھیں گی نا اور پورے مکمل برکے میں اور بڑے آرام سے تمیز سے بات, وہاں بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے, تین دن کے بعد ان کو بے پردگی سے تھوڑی سی نفرت پیدا ہوگی. یہ ایسے ہے جیسے کوئی بہت میلا کچیلا تھا, آپ نے اس کو تھوڑا سا کیا کر دیا, تھوڑے سے صرف اس کو جو ہے نا رومال لے کے آپ نے پوچھ دیا تو اس کو ایک دم تھوڑا سا سکون محسوس ہوگا. اور اگر کئی دن گزار لیے تو ایسے ہے آپ نے اس کو کیا کیا, ٹب میں ڈالا ریگ مال سے رگڑ کے, اس کو آپ نے کیا کر دیا, صاف کر دیا, کیسی تھوڑے دنوں میں اس کو عادت پڑ جائے گی اس کی. تو گناہ اسی طرح کسی بزرگ کی صحبت میں رہا جائے, خانقاہ میں کسی اللہ والے کی صحبت میں کچھ دن آپ رہیں تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ محبت پیدا ہوگی. یہ جو بزرگوں کی خانقاہیں ہوتی ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی ڈیکوریٹ نہیں ہوتی, کوئی بڑے بڑے فانوس لگے نہیں ہوتے, سکون بہت ہوتا ہے. میں کالج میں پڑھتا تھا نا, اپنا اکثر واقعہ بتاتا ہوں, میں جب اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں گیا تو وہاں گیا ہوں ایسا سکون, حالانکہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں تھی, ٹی وی کا نہیں تھا وہاں, نہ کوئی ویڈیو گیم ہے, نہ کوئی میچز ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. اور خاموش محفل. حضرت اوپر سے آتے تھے, حضرت کو صفائی سے بہت ہوتی کیونکہ بہت زیادہ صاف رہتے تھے. ان کے میں نے 10 سال میں کبھی ناخن بڑے ہوئے نہیں دیکھے, پاؤں کے تلوے پر ایک ذرہ کبھی لگا ہوا نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہیں, 8 سال 9 سال کے عرصے میں اتنی زیادہ صفائی کی ان کو عادت تھی. تو جیسے جسم صاف تھا نا ان کا, کپڑے اور لباس اور خوراک اور دانت, اسی طرح وہ اعمال میں بھی کیا تھے, صاف. جھوٹ, لالچ, دغا بازی, 2 نمبری, پیسے دبا لو, ان چیزوں کو جانتے نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جب بھی کسی سے پیسوں کا معاملہ کرتے تھے, پیسے پہلے پہنچاتے تھے, کام اس سے بعد میں لیتے تھے. بہت یعنی ایسی ہم نے ان کی زندگی, وہ بتاتے تھے کہ اور کہتے تھے کہ جیسے مجھے لباس کو صاف رکھنے کا گویا کہ حیضہ ہے. لوگ کہتے تھے نا یہ حیضہ ہو گیا صفائی کا اتنی زیادہ, تو کہتے تھے کہ سوچو کہ جس کو ظاہری صفائی کا اتنا اہتمام ہے, اس کو باطنی صفائی کا کتنا خیال ہوگا, وہ اپنے اعمال کو صاف رکھنے کی کتنی کوشش کرے گا. بہت زیادہ اعمال کی صفائی کا اہتمام کرتے تھے. تو میں جب وہاں گیا نا خانقاہ میں, تو حضرت کی صحبت میں جا کے بیٹھا, کچھ بھی نہیں. حضرت جب بیان کے لیے آتے, جو بیان کے لیے نہیں, جب ویسی مجلس لگتی تھی آتے, تو بسا اوقات کوئی بات ہی نہیں کرتے. آدھا گھنٹہ کی مجلس ہوتی, آگے بیٹھ جاتے, اپنے کام کرتے رہتے, چپ چاپ سب بیٹھے ہوئے, حضرت بھی بیٹھے ہوئے, کسی کو دیکھ کے تھوڑا سا بس مسکرائے, خیریت پوچھی اور سب فٹ فاٹ, ہاں بھائی ٹھیک ٹھاک. آدھے گھنٹے کے بعد مجلس, یہ جو ہر وقت بولنا 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 بولنا, یہ نہیں تھا, خاموش. زیادہ تر لوگ کیا رہتے تھے حضرت کی محفل میں, خاموش. اور حضرت یہ بھی کہتے تھے کہ جب کوئی نیا آدمی آتا ہے تو میں خود بول لیتا ہوں, کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا بولے گا آگے سے, کیونکہ لوگ فضول باتیں بہت کرتے ہیں نا ادھر ادھر کی. کہتے ہیں پھر میں مجبوراً اس لیے بولتا ہوں کہ تاکہ یہ نہ بولے, کیونکہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا بول لے. عجیب عجیب سی چیزیں لوگ لا کے بول رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ان کو بڑی وہ ہوتی تھی تکلیف. تو ایسی خاموش محفل اور ایسا سکون. میرے والد صاحب گئے ملنے کے لیے, آئے ہم سے, تو وہ بیٹھے کہنے لگے, یار یہ بالکل وہی سکون ہے جو میں نے مظاہر علوم میں دیکھا تھا. مظاہر علوم جہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی کی خانقاہ تھی اور ان کا مدرسہ ابھی بھی ہے, تو فرماتے تھے میرے, ہمارے ہم سہارنپور کے ہیں, تو میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں جب وہاں جایا کرتا تھا اس مدرسے میں, جو کیفیت پیدا ہوتی تھی نا خاموشی کے ماحول میں, ایسا جیسے سکینت نازل ہو رہی ہے, بالکل وہی کیفیت مجھے یہاں محسوس ہو رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں سے پاک زندگی جب انسان گزارتا ہے, ٹینشن تو ہوتی ہے, مگر اسی پاک زندگی میں پھر انسان کو, بولو بھائی, مزہ آتا ہے. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو عادی بنا. کسی بھنگی کو آپ 1000 دفعہ سمجھائیں, ابے نہا لے, ابے صاف ستھرے کپڑے پہن لے, بہت مزہ آئے گا, وہ یقین وہ کہے گا کون جائے ہیں. وہ آپ سے پورا پروسیس پوچھے گا, اچھا پہلے کیا کرنا پڑے گا, آپ بولو پہلے کپڑے اتارو, اوف اتنا ٹینشن والا کپڑے, پھر کیا ہوگا, پھر بیٹھ جاؤ یا شاور کھولو, پھر کیا ہوگا, پھر پانی, پھر صابن سے, بلکہ تم تو سروس کرواؤ جا کے, ٹھیک ہے نا, اور پھر کیا ہوگا, پھر پہلے سے نئے کپڑے خرید کے, یہ اب نہیں دھل سکتے یہ جو ہے نا, نئے کپڑے خرید کے ان کو صاف ستھرے پہنو, سفید کپڑے, نیل لگاؤ اور پھر اس کو پہنو, اور پھر وہ کہے گا پھر کیا ہوگا, پھر میں دوبارہ گندا ہو جاؤں گا, نہیں, پھر کوشش کرو کہ دوبارہ گندے نہ ہو. یہ کام بھی چھوڑ دو, یہ والا کام تم پہ زیب نہیں دیتا, صفائی ستھرائی والا کام کرو. فقہا نے لکھا ہے کہ وہ کام جس میں گندگی ہو مسلمان کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے, اس چیز کو پیشہ بھی نہیں بنانا چاہیے. بہت سے اللہ نے رزق کے راستے رکھے ہیں, صاف ستھرے کام بھی تو دنیا میں بہت ہے, کیوں گندگی میں انسان گھسے بھائی. تو لیکن وہ اس بات کو یقین نہیں کرے گا, وہ کہے گا یار یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے, تو ایک دفعہ زبردستی لے جا کے نا اس کو نہلائیں اور کچھ دن اس کو صاف ستھرے ماحول میں لا کے چھوڑ دیں, بولے تمہارا خرچہ پانی ہمارے ذمے, تو تھوڑے دنوں میں اس کو پتا چلے گا کہ صاف ستھرا رہنا, لوگ بھی اس کی تعریف کریں گے, یار بڑے نیٹ کلین لگ رہے ہو آج تو بھائی صاحب, بڑے چمک رہے ہو یار. تو تھوڑے دنوں میں اس کو خود احساس ہوگا کہ اس زندگی کا مزہ اور ہے. تو اب اصل تو یہ کہ زبردستی کر دیا جائے. تو بالکل اسی طرح اصول یہ ہے کہ جو آدمی یا مرد یا عورت گناہوں کی عادی ہے, اس کو زبردستی کہاں بھیج دیا جائے, ایسے ماحول میں جہاں وہ گناہوں سے کچھ دن دور رہے. مگر زبردستی کرنا کس کا کام ہے, پولیس کا کام ہے. تو اس لیے, اور پولیس کو خود تیزاب سے نہانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں کامل طور پر تو وہ معاشرے میں گناہ ہونے نہیں دیتی تھی, گناہوں پہ سزا اسلام نے اسی لیے رکھی ہے تاکہ لوگ میلے نہ ہونے پائیں. سزا رکھی ہے, شراب پینے والے کی سزا 80 کوڑے, کوئی مرد شراب پیے یا عورت اسلام کیا کہتا ہے, چوک پہ کھڑا کر کے اس کو 80 کوڑے لگاؤ, کوئی زنا کر لے چوک پہ کھڑا کر کے اس کو کوڑے مارو. کیوں یہ سزائیں رکھی ہیں؟ اللہ ہمیں زبردستی صاف رکھنا چاہتے ہیں, زبردستی پاک رکھنا چاہتے ہیں. انسان کو اس کے حوالے کر دیا جائے تو بہت کم لوگ ہیں جو انسان کے بچے بنتے ہیں, زیادہ تر لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ آپ بچوں کو چھوڑ دو نا, ان کو چند ایک اچھی اچھی باتیں بتا کے چھوڑ دو کہ بیٹا ابو کا کہنا مانتے ہیں, امی کا کہنا مانتے ہیں, انٹی کو سلام کرتے ہیں, انکل کو سلام کرتے ہیں, دو چار باتیں بتا کے چھوڑ دو. آپ کے فرض کریں کہ 4 بچے ہوں تو ان میں شاید ایک تو ان باتوں کو مانے, 3 نہیں مانیں گے. بار بار تنبیہ کرنی پڑے گی, ڈانٹنا بھی پڑے گا, اور کبھی کبھار تھوڑے سے چترول بھی لگانے پڑیں گے, پھر جا کے سمجھ جائیں گے. میں پہلے جہاں پڑھا کرتا تھا تو وہاں قریب میں ایک بیکری تھی, اس بیکری میں کچھ پنجاب کے لوگ تھے, وہ اپنا کاروبار کر رہے تھے. تو اپنے اس انہوں نے ایک نئے بھائی کو بھی بلا لیا نا, جو ذرا بھائی تھا ابھی جوان ہوا تھا, اس کو بھی بلا لیا کاروبار میں. وہ ینگ لڑکا, وہ سست, اب بزنس جب ہوتا ہے اس میں تو ایک دم ٹھکا ٹھک کسٹمر کو نمٹانا پڑتا ہے نا, ہاں بھائی کتنے سموسے چاہیے, کتنے پاپے چاہیے, یا ایک دم. وہ تو ہم دیکھتے تھے, وہ جو تھا نا وہ مرجھایا مرجھایا سا, کبھی موبائل سے لگا ہوا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں جا بھائی وہاں سے باگر خانی نکال کے, اچھا جا رہا ہوں, خراما خراما چلے گا. اس کو میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا, اس کو سمجھا رہے ہیں بھائی یہ بیٹا یہ بزنس ہے, تجھے ہم لاہور سے لے کر آئے ہیں, یہ بزنس ہے بیٹا, جلدی جلدی فوراً, پھر جب آرام کا ٹائم ہوگا نا اس میں کر لینا, ابھی کسٹمر آئے ہوئے. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ پھر بھی کیا کر رہے ہیں, اچھا اچھا تھوڑا سا. ایک دن نا انہوں نے اس کی طبیعت سے لگا دی دھنائی, کمرہ بند کر کے کنڈی لگائی, اور اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو کیا کر دیا, معاف. اس کو حج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب اس کی لگی ہے نا ٹھیک ٹھاک طریقے سے چترول, اگلے دن سے میں نے دیکھا ایسے مشین کی طرح بھاگ رہا ہے, ہاں بھائی کیا چاہیے آپ, پاپے چاہیے, کتنے چاہیے, ٹھاک ٹھاک جا رہا ہے, ایک ہاتھ سے پاپے ایک ہاتھ میں جناب باہر خانی, اور ایسا بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو گیا. تو انسانوں کی اکثریت جو ہے نا, وہ جب تک قانون مضبوط نہ ہو انسان نہیں بنتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ محبت سے انسان کے بچے بن جاتے ہیں, اور وہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. تو جلدی سے اب میں یہ پارے کو میں مکمل کروں. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو حق کی جس کو تلاش ہوتی ہے, کیونکہ جو گندگی میں ہوتا ہے, گناہوں کی گندگی میں ہوتا ہے, سب سے پہلا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل کا سکون چھین لیتے ہیں, چھین لیتے ہیں اللہ اس کا سکون. اس کو سکون کے لیے شراب چاہیے, اس کو سکون کے لیے موسیقی چاہیے, ناچ گانے چاہیے, انٹرٹینمنٹ چاہیے. وہ ان مصنوعی چیزوں سے دل بہلاتا ہے, جیسے بچے کھلونوں سے دل بہلاتے ہیں نا, ایسے یہ کھلونے ہیں جن سے اس کو دل بہل, جو نیچرل چیزیں اللہ نے سکون کی رکھی ہیں اس میں اس کو سکون نہیں ملے گا. اس کو نیند میں سکون نہیں ہے, اس کو کھانے پینے جو اللہ حلال چیزیں رکھی ہیں, بیوی بچوں میں سکون نہیں ملے گا, اس کو زندگی تباہ برباد, نماز میں نہیں ملے گا, نہ عبادت میں سکون ملے گا اس کو. تو پھر ایسا شخص حق کی تلاش میں ہوتا ہے, تو غیر مسلم تو بالکل ہی فطرت سے دور ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ میں بھی آتا ہے نا, تو ایسا ان کو لگتا ہے جیسے صدیوں سے کسی راستے کی تلاش میں تھے اور آج اللہ نے وہ راستہ دکھا. تو آپ کو جب کوئی بچھڑا ہوا ملتا ہے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہو کہ نہیں روتے؟ پرانا آپ کا بچھڑا ہوا مل جائے تو اللہ فرماتے ہیں یہ عیسائی اور اہل کتاب جب ان کو اسلام ملتا ہے اور یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان میں جو حق کی متلاشی ہے ان کی بات ہو رہی ہے, ضدی ہٹ دھرم ہے ان کی بات نہیں ہو رہی. فرمایا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول, جب یہ کلام کو سنتے ہیں نا قرآن کو, تو ترى اعینهم, ایسا اثر ہوتا ہے ان کے اوپر کہ تم ان کو دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہی چلی جا رہی ہیں. کیا مبالغہ ہے اس میں, ہونا تو یہ چاہیے کہ یوں کہا جائے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, اللہ نے کیا فرمایا, آنسوؤں میں کیا بہتی ہیں, آنکھیں بہ رہی ہوتی ہیں. یہ قرآن کی بلاغت ہے, اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں گویا آنکھیں نکل کے بہ پڑیں گی. شاعروں کے کلام میں ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک مبالغہ ہوتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے, اس کی حقیقت مراد نہیں ہوتی. میں اکثر شعر پڑھتا ہوں نا, ایک شاعر نے شعر کہا تھا اس کا پہلا مصرع تھا کوئی تو میرے یار کی لا دے خبر مجھے، یہ پہلا مصرع کہا اور کہا کہ اس کو مکمل کرو، دوسرا مصرع کہو. پہلا سمجھ میں آیا؟ کوئی تو میرے یار کی، یعنی میرا یار بچھڑ گیا ہے تو میرے یار کی کوئی تو خبر لائے. کہ محفل میں ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا، اتنا بڑا شاعر بھی نہیں تھا، اس نے برجستہ دوسرا شعر مکمل کیا. اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. سیل اشک، اشک کہتے ہیں آنکھوں کو، سیل کہتے ہیں جو پانی ہے نا دریا کا، یعنی اے میرے آنکھوں کے دریا جو میں رو رہا ہوں اسی دریا میں تو مجھے بہا کے اپنے محبوب سے ملا. بڑا خاندانی، اردو بڑی خاندانی زبان ہے یار، اس کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے. ادب اردو میں ہی ہے، گورے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، گورے خود اعتراف کرتے ہیں اس بات کا جن کو آتی ہے. تو اے سیل اشک تو ہی، کوئی تو میرے یار کی لا دے خبر مجھے. اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے، یعنی میں اتنا رو رہا ہوں محبوب کی یاد میں، تو یہی رونا میرے کام آج کے مجھے وہاں لے جائے. تو جب اس نے یہ شعر ایک کہا نا تو وہ شاعر اتنے متاثر ہوئے، کہا جاتا ہے کہ اس شاعر کو نظر لگ گئی، یعنی اتنا ٹائٹ خاندانی شعر ایک دم سے اس نے مکمل کر دیا اور وہ بچہ مر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تفیض اعینہم من الدم، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بہ رہی ہوتی ہے. یقولون ربنا، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، یقین ہو گیا کہ یہ تیرا کلام ہے اور یہ وہی تعلیمات ہے جو عیسیٰ ابن مریم دنیا میں لے کر آئے. میں نے پچھلے سال بہت تفصیل سے نجاشی کا واقعہ سنایا تھا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ کیسے نجاشی، پہلے تو وہ متاثر نہیں تھا، جب حضرت جعفر طیار نے عیسائی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے، اتنا رویا ہے، اتنا رویا وہ بھی، اور جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے رو رو کے سب کی داڑیاں تر ہو گئیں، سب رو رو کے داڑیاں تر ہو گئیں. تو قرآن میں اللہ نے عجیب بلاغت رکھی ہے، لیکن ہمیں قرآن آتا، بولو بھائی معذرت کے ساتھ بولو، نہیں آتا. پتہ نہیں ہمارا نصاب تعلیم کیسا ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامیات بھی نہیں آتی. اسلامیات میں پتہ ہے کیا ہمیں پڑھایا جاتا ہے؟ پڑوسیوں کے دو چار حقوق بتا دیے، کچھ صبح شام کی دعائیں سکھا دیں، بس یہی آتا ہے. تو دعا کرو کچھ ایسا نصاب تعلیم آ جائے کہ یا علماء سے سیکھ لیا کرو. میرے بھی درس قرآن ہوتے ہیں نا اذان ویب ٹی وی پہ، تو اس میں میں نے پورا، آپ اذان ویب ٹی وی لکھ کے سرچ کریں گے تو ایک ایک رکو کا لفظی ترجمہ، پھر اس کی گرامر، وہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو قرآن قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. وہ سارے سن لیا کریں، بہت فائدہ ہوگا اس کا. تو یہ اللہ نے بیان کیا یہاں پہ. پھر سورہ انعام ہے، جلدی سے بس میں 5-10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. پھر سورہ انعام ہے، سورہ انعام میں اللہ نے اپنے انعامات انسانوں پر اور اپنی قدرت کو بہت زیادہ بیان کیا. شروع عجیب انداز سے ہوتی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وجعل الظلمات والنور، اسی نے اندھیروں اور روشنیوں کو، کائنات میں اصل اندھیرا ہے، ایسا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. اس نے کتنے قمقمے لگا دیے، کتنی ٹیوب لائٹیں، سورج، چاند، ستارے، کتنا ایندھن اس میں بھر دیا ہے اس نے. سورج کے بارے میں ایک سائنسدان کہتا ہے اتنی انرجی پھینک رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انرجی اس میں آتی کہاں سے. کئی کئی ہزار کلومیٹر تو اس کے شولے بھڑکتے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی ایندھن جل رہا ہوگا نا، تو وہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے جل جل کے، پتہ نہیں کہاں سے گیس کی پائپ جا رہی ہے جو اس کو جلا رہی ہے. روشنی بھی دے رہا ہے اور آپ کو حرارت بھی دے رہا ہے. اگر وہ غائب ہو جائے کیسی یخ سردی پیدا ہو جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں وجعل الظلمات والنور، یہ کیا سائنسدانوں نے پیدا کی ہیں یہ چیزیں؟ ہر ایک سے محبت کی جا رہی ہے، مگر جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے انسان، اس کو دل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ماننے کے لیے، اس کے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجعل الظلمات والنور، فرمایا اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنا دیا. ثم، پھر ہوا کیا؟ کیسا عجیب انداز ہے. ثم کا مطلب پھر ہوا ہی ہے، اس کے بعد ہوا ہی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، آگے آپ اسٹاپ کرتے ہیں کہ پھر بتاؤں میرے ساتھ اس نے کیا کیا، تو اس وقت آپ توقف کرتے ہیں تھوڑی دیر. یہ انسان کے نا جب کسی کے دل میں بات اتارنی ہو کہ مجھ پہ بہت ظلم ہوا ہے، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، پھر آگے مجھ سے پوچھو کہ بتاؤ میرے ساتھ کیا کیا، پھر اس پھر آپ پوچھو کہ ہاں بھائی کیا کیا، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ جواب دو گے بھائی میرے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا، میں نے تو یہ کیا، بالکل یہی ہے. ثم آتا ہے تراخی کے لیے، گویا اللہ نے پہلے کلام کے بعد کچھ دیر وقفہ کیا ہے اور اس کے بعد بتایا ہے کہ یہ بالکل ایک الگ بات ہوئی اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ بالکل اس کے اپوزٹ. فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وہ ذات کیسی تعریف والی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا. پھر بتاؤں کیا ہوا، ثم الذین کفروا، جو رب کا انکار کرنے والے ہیں نا، بربہم یعدلون، اسی جیسے دوسرے رب تلاش لیے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہی سے محبت کرنے لگے، انہی کو دل لینے لگے، حالانکہ نہ انہوں نے آسمان بنایا، نہ انہوں نے زمین بنائی، نہ انہوں نے سورج بنایا، نہ انہوں نے چاند بنایا، نہ انہوں نے ستارے بنائے، کچھ بھی نہیں بنایا، انہی جیسے انسان تھے، مگر ان کو کیا بنا ڈالا انہوں نے، ایسے محبت کرنے لگے جیسے معبود اور الہ سے محبت کی جاتی ہے، اس کے برابر ٹھہرا لیا. ایک تو برابری یہ ہے کہ آپ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا شروع کر دیں، مشکل کشا، حاجت روا، جیسے ہندو بتوں کو کرتے ہیں، عیسائی ابن مریم کو. اور ایک کم نوعیت کی برابری یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی انسان کے حکم کو ترجیح دینا شروع کر دیں. اللہ کی ویلیو نہیں ہے، پھپھو کی ویلیو ہے، چچا کی ویلیو ہے، خالہ کی ویلیو ہے، میری پھپھو ناراض ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا یار وہ میں وہ پھپھو کی، میں نے کہا وہ پھپھو کے یہاں شادی میں مس گیدرنگ ہے، شراب کباب چل رہی، میں منع کرتا ہوں نہیں جاؤ. کہہ رہے ہیں یار کون نظر ہو جائے گی، پھپھو ہے بھائی، پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے، مس گیدرنگ ہے، خوب شراب کباب چلے گا. مولوی صاحب سے پوچھا جاؤں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اس شادی میں جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو جواب کیا ملتا ہے، حالانکہ پھپھو نے نہ آسمان بنایا بھائی، پھپھو نے نہ، یہی تو ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں، یہی چل رہا ہے، جو چل رہا ہے وہی بتاؤں گا نا میں آپ کو. پھپھو نے نہ آسمان بنایا، پھپھو نے نہ زمین بنائی، کیا خیال ہے؟ پھپھو کو تو پھپھا نے بھی نہیں بنایا، پھپھو کو اللہ نے بنایا، بنی بنائی پھپھا کو مل گئی وہ. اگر اللہ پھپھو کو نہ بناتا تو پھپھا ساری زندگی کیا کنوارے ہی رہتے. یہ بھی اللہ نے انعام کیا سارے، اور آپ کو پھپھو بھی اللہ نے ہی دی، تو پھپھو کو بھتیجے بھی اللہ نے دیے، ساری چیزیں اللہ کر رہا ہے، نہ انہوں نے آسمان بنایا، نہ زمین، نہ اندھیرے، نہ روشنیاں، مگر پھپھو پہلے اور اللہ. بولو بھائی بات. تو اللہ نے سورہ انعام میں اپنی نعمتوں کو بہت بیان کیا، آخر میں بیان کیا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ وہ ذات ہے جو گھٹلی اور دانے کو پھاڑتا ہے اور تناور درخت میں، کیسی عجیب قدرت ہے، ایک آم کی گھٹلی زمین میں دفن کریں، پتہ نہیں کون سے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دی اللہ تعالی نے، کون سی چپ لگا دی اس کے اندر کہ اس گھٹلی میں اس کو گوبر، پانی اور مٹی ملے گا، تو وہ پہلے تناور درخت میں اور پھر زمین کے اندر چھپے ہزاروں آموں کو نکال کے باہر پھینک دے گی، اور ہر آم کے اندر ویسی گٹلی موجود ہو. عجیب قدرت ہے اس کی. ماں کان لکم انتم بتو شجرہا، فرمایا تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو. الہ مع اللہ، تو بھلا ایسے خدا کے ساتھ بھی کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے کیا؟ فالق الحب والنوا، دانے اور گھٹلی کو پھاڑتا ہے، وہی گندم کا بیج اسی گوبر پانی مٹی میں ڈالو گے وہ اس کو میسج دیتا ہے بیج کے، بھائی اب کیا پیدا کرنا ہے، گندم پیدا کرنا ہے، وہی گندم تناور درخت بنے گا، اسی سے ہزاروں گندم پیدا ہوں گے، پھر ہر گندم میں ہزاروں گندم کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی، پھر وہی گندم پیٹ میں جا رہی ہے، اسی سے خون بن رہا ہے، اسی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے دودھ پیدا نہیں ہوتا اس گندم سے، صرف ماں کا گوشت پوسٹ بنے گا، بچے کی آنکھیں، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، ادھر بچہ پیدا ہوا اسی گندم سے اللہ دودھ پیدا کرنا، پتہ نہیں ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے ایسی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، ان کو پتا ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہو گیا، اب اس گندم سے کیا بنانا ہے، دودھ بنانا ہے، اور اس کو پارسل کر دینا ہے ماں کے سینے کی طرف، اور بچے کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں سکھا دیا کہ تجھے یہاں سے دودھ ملے گا. بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے مجھے میری خوراک کہاں سے ملے گی. یہ پھپھو کر رہی ہیں یہ کام ہیں بتاؤ میرے بھائی، ماموں نے کیے ہیں یہ سارے، کہ یار میری ماموں کی بیٹی کی شادی ہے، میں نہیں گیا تو کیا ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گی، میرے چچا بینک میں ہیں، ان کی ناجائز آمدن ہے، میں نے نہیں کھائی تو کیا ہو جائے گا، چچا ناراض ہے. تو بھائی چچا نے یہ کام کیے ہوتے کیا خیال ہے؟ تو پھر آپ چچا کو اللہ بنا لیتے اور اللہ کو درجہ کم کر دیتے اللہ. تو اللہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے, میں یہ پورا قرآن یہی ہے, میں یہ کر رہا ہوں. اور ایک آیت بس پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. فرمایا ہو الذی انزل من السماء ماء, وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فانبت به نبات کل شیء, ہر طرح کے نباتات پیدا کر دیے اس نے. فاخرجنا به خضرا, سبزیاں پیدا کی اس نے. نخرج منه حبا متراکبا, ان میں دانے تہ بتہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی پیکنگ بھی بڑی خوبصورت بنائی ہے. سیب دیکھا ہے آپ نے کیسا درختوں پہ خوبصورت پیکنگ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دانہ ادھر, ایک سیب ادھر نکل رہا ہے, ایک تنے سے نکل آیا, ایک ٹیڑھے میڑے نہیں ہوتے, پورے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. خوبصورت انگور کے گچھے ہوتے ہیں, انار میں تہ بتہ دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بڑا خوبصورت انداز میں اللہ نے بنایا. فرمایا کہ کلو من ثمره اذا انظروا الى ثمره اذا اسمر وينعي, اس انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو اور اس کے پھل کو دیکھو. زمین میں کھاد, مٹی, گوبر, کوئی نہ لال رنگ نظر آئے گا نہ انار کا ذائقہ, لیکن وہ ٹہنیوں سے اتنا خوبصورت انار پھٹ کے نکلتا ہے اور اس کے دانے کتنے خوبصورت, اس میں شفا کتنی, اس کا ذائقہ کیسا کیسا, انار کی طرح خون بناتا ہے. اور ہمارے ایک دوست بڑی اچھی تعبیر کرتے تھے کہ انار جب پکتا ہے نا تو خوشی سے پھٹ جاتا ہے. وہ پھٹا ہوا انار زیادہ میٹھا ہوتا ہے. گویا وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے بزبان حال کہ میں اتنا صحت مند ہو گیا اور اتنا میرے اندر رس بھر گیا کہ اب میں خوشی سے پھٹ جاؤں گا. انار جو ہے نا جب پھٹتا ہے تو اس کا رس نکلنا شروع, وہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہی اس کے پکنے کو دیکھو. ان نفی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, ان نفی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اپنے رب کی باتوں پر تو تمہارے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو اللہ تو میرے بھائی بس چاہ رہے ہیں کہ میرے بن جاؤ, میرے بن جاؤ, میرے بعد جس کے چاہے بنو, لیکن پہلے کس کے ہو. یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی اور کے مت بنو, بلکہ جو اللہ کا بنتا ہے وہ دوسروں کا بھی زیادہ بنتا ہے, کیونکہ وہ دوسروں سے محبت بھی کس کے لیے کرتا ہے, اللہ کے. وہ کہتا ہے بھائی ماں باپ ہیں تو اللہ کے لیے محبت تو کرنی ہے, بیوی ہے تو اللہ کے لیے محبت کرنی ہے, بچے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرنی ہے, ابا اما ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرنی ہے. وعبد اللہ ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدين احسانا والجار ذي القربى, فرمایا قرابت دار پڑوسی, والجار الجنوبی, اسی طرح کوئی بھی تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو, والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی, اسی طرح کوئی بھی یعنی پڑوسی جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہو چاہے رشتہ داری نہ بھی ہو, والصاحب بالجنبی, یا تمہارے ساتھ آفس میں اٹھنے بیٹھنے والا, یا کوئی بھی کسی بھی طرح سے جس کا تمہارے ساتھ صبح شام تعلق پڑتا ہے, وابن السبیل, اسی طرح مسافر, ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس سے زیادہ جامعیت کس دین میں ہو سکتی ہے بھائی. اللہ فرماتے ہیں جس سے بھی تمہارا صبح شام واسطہ پڑ رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرو, بولو بھائی اچھا سلوک کرو, اس سے محبت کرو. آپ اگر بس میں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, وصاحب بالجم, قرآن کہہ رہا ہے اس کے ساتھ, اب آپ کہیں گے اتنی دیر میں کیا اچھا سلوک کروں گا. اچھا سلوک یہ کہ اس کے آپ جب بیٹھے تو پہلے سلام کریں. اور یاد رکھو یہ جو ہمارے دیندار لوگ ہیں نا, یہ کوئی نامحرم عورت سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے چڑیل سے ڈرتے ہوں. کسی نامحرم عورت کو آنکھ مٹکا نہیں کرنا چاہیے, لیکن کہیں آپ اتفاق سے جا رہے ہیں اور کہیں بیٹھنا پڑ جائے تو سلام کرنا چاہیے تمیز کے ساتھ. وہ پتہ ہے دیندار آدمی کوئی نامحرم عورت جہاز میں ساتھ بیٹھی ہو نا, یوں کر کے بیٹھے گا ایسے کر کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں. یہ بد اخلاقی جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان سے مسافہ کریں اور ان کو گھور گھور کے آپ دیکھیں. کوئی بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے تھوڑا سا تمیز سے اس کے ساتھ سلام, فری نہ ہو گھر تک نہ پہنچا کے آئے. ہمارے معاشرے میں سلام کی جو رسم ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. خام خامی انٹیوں کو جا کے سلام کرنے کا نہیں میں آپ سے کہہ رہا, باپ جا کے دروازہ بجا بجا کے انٹیوں کو سلام کریں. کسی سے کوئی واسطہ پڑ جائے, کام پڑ جائے, تو پہلے ابتدا کس سے ہونی چاہیے, سلام سے. یہ اللہ نے سکھایا, اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں. عرب میں یہ بڑی اچھی بات ہے, کوئی بھی ان کو ملے نا چاہے عورت ہو یا مرد, عورت بھی اگر کسی مرد سے ملتی ہے یعنی کہیں گزر ہو جائے تو پہلے سلام کرتی ہے. وہ مسلمان کا بھی تو ایک رشتہ ہے نا. تو اسی طرح کہیں بھی بس میں یا کہیں, ویسے تو مرد و خواتین کا الگ الگ ہونا چاہیے صاحب کے, لیکن وہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا, وہ جہاز میں, وہ ہمیں ہماری مرضی تھوڑی بٹھائیں گے, وہ تو اپنی مرضی سے بٹھائیں گے. تو کہیں بیٹھ گئے قریب میں, انٹی بیٹھ گئی آپ کے, تو بیٹھتے ہی پہلے کیا کرو جی, السلام علیکم, بس اتنا کافی ہے. السلام علیکم, وعلیکم, خیریت سے, اور کوئی کھا رہے ہیں تو پوچھ لیں, تھوڑی سی کیا کر لیں, کیونکہ یہ ہمارے ہاں جو دیندار لوگ ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت سخت کیا مل جائے گا گناہ مل جائے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا کریں گے تو کوئی بھی یعنی دین کی طرف نہیں آئے گا. تو شریعت نے سکھایا ہے، تمیز ہے، ادب ہے. باقی واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے کہ کس کی نیت آنکھ مٹکے گی ہے اور کون اس سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، جو بھی تمہارے ساتھ ہے، چاہے سفر کا ساتھی ہو یا کوئی بھی، کسی سے کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میں بتا رہا تھا اس سے حسن سلوک کیسے ہوگا، سلام کے ذریعے. دوسرا، جب ایئر ہوسٹس کھانا لے کے آتی ہے تو آپ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی ٹرے پہلے کھول دیں، اس سے بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. کہتا ہے یار میرا اکرام کر رہا ہے، کچھ آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس سے پوچھ رہے ہیں اور بھائی کھائیں گے آپ، کیا خیال ہے، نسوار ہے، کچھ نکالی آپ نے، پوچھ لیا ہو بھائی چلے گی تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا. تو بس یہی ہے، اور بےچارے کے ساتھ کیا اچھا سلوک ہوگا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا یہ بے تکلف ہے، تو اس کو تھوڑی سی دین کی موقع دیکھ کے، خام خام میں ہر جگہ تبلیغ کرنے سے نقصان ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑا سا بے تکلف ہو رہا ہے تو تھوڑا سا بھائی آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو لگا دی، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ٹھیک ٹھیک، کبھی کبھار ان کو بھی سن لیے، مولانا طارق میری نہ لگائیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی لگائیں، بڑے بڑے بزرگوں، تو مزاق کر رہا ہوں، بڑے بڑے بزرگوں کی، یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے. ان لنک دے دیا کہ بھائی سن لیں، ہدایت پہ آ گیا تو آپ کے لیے ایک ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو میں اگر اجازت دیں تو ایک واقعہ سنا دوں، کئی دفعہ سنایا ہے، تکرار ہو جائے گی، سنا دوں واقعہ، کئی دفعہ سنایا ہے، لیکن چلو نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، بس یہ واقعہ سنا کے واقعی بیان ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پکا وعدہ. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے واقعہ بتایا، کہہ رہے ہیں میں امریکہ سے سعودی عرب جا رہا تھا، یعنی وہ اپنا واقعہ نہیں، انہوں نے کسی اپنے دوست کا واقعہ سنایا کہ وہ امریکہ سے سعودی عرب جا رہے تھے، تو ایک عرب کے ساتھ ایک انگریز کو سیٹ ملی. عرب تھا وہ، داڑھی والا اتنی بڑی، اور یہاں انگریز بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس عرب کی داڑھی دیکھتے ہی نا منہ ادھر کو پھیر لیا کہ کہیں بم بم نہ رکھا ہوا اس کے اندر، منہ ادھر کو پھیر لیا اس نے. عرب میں ایک بڑی اچھی بات ہے، وہ صحیح احادیث کا علم بہت رکھتے ہیں، عرب میں ایک بڑی اچھی بات ہے. ہمارے ہاں قصے کہانیاں زیادہ چلتی ہیں، احادیث پر ہمارے ہاں یعنی علم ہی نہیں ہے نا، پڑھایا ہی نہیں جاتا اسکولوں میں، اور جو اسی طرح جو ہے وہ مجالس کے جو حلقے ہوتے ہیں فضائل کے، اس میں بھی جو ہے وہ زیادہ ان چیزوں کو فوکس نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں. اس لیے میں کہتا ہوں ریاض الصالحین جو کتاب ہے نا، اپنے گھر میں رکھا کرو، ترجمے والی، اس کو پڑھا کرو، بہت زبردست کتاب ہے. تو اب جناب اس نے کیا کیا کہ جب وہ دیکھا کہ یہ انگریز ایسے کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا، ٹرے کھینچ لی، پانی اس کو پہلے پلایا، ابھی چائے پہلے آپ پیئیں وغیرہ وغیرہ. تو تھوڑی دیر میں وہ مانوس ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ میں تو تم سے اتنی نفرت کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ اچھا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ تو اس عربی نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو بھی پڑوس میں ہے، جو بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کیا کرے، اس لیے اکرام سلوک اچھا نہیں، اکرام ہے، اکرام اچھے سلوک سے اوپر کی چیز ہے، یعنی عزت دے اس کو، عزت دے اس کو. تو عزت دی کہ بھائی پہلے آپ. تو وہ پھر بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا اور تمہارے نبی نے کیا کیا سکھایا؟ تو عرب نے شروع کر دیا، بھائی یہ بھی سکھایا، یہ بھی سکھایا، یہ بھی بتایا. تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ تعلیمات تو بہت ہی زبردست تعلیمات ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا تھا نا، تو اس وقت اس کے دل میں اسلام کی اور مسلمانوں کی انتہائی نفرت تھی، اور ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ سے جب محبت کی جائے گی تو دنیا سے محبتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن ان محبتوں کا رخ چینج ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کے لیے ہوتی، اس میں نفس پرستی کا عنصر ختم نہیں ہوتا، کم ہو جاتا ہے. جہاں محبت میں نفس پرستی زیادہ ہوگی نا، ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے لڑے گا. آج کل طلاقیں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ شوہر پورے اپنے حقوق گھسیٹنے میں لگا ہوا ہے اور بیوی پورے اپنے حقوق چھیننے میں لگی ہوئی ہے. وفا کا عنصر کیا ہو گیا؟ ختم. بس وہ چاہ رہی ہے کہ میں پورا اس کا خون چوس لوں، کسی طریقے اس کی پتلون میں جو کچھ بھی ہے وہ نکال لوں. روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند، پوچھتی ہے کہاں بٹوے کو چھپا رکھا ہے. وہ ایک اصل میں تو شیر یوں تھا کہ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں، وہ کیا ہے وہ، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا جب سے تو نے مجھے، کچھ طرح کہا ہے سنگ ہر شخص نے. تو اس پہ کسی نے مزاحیہ بنایا کہ روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند، پوچھتی ہے کہاں بٹوے کو چھپا رکھا ہے. برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو, یہ پوری غزل سنا سکتا ہوں میں ابھی نہیں سناؤں گا. برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو, میں نے دھو دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے. تو میں نے دھو دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے, جب سے بیگم نے مجھے مرغا بنا رکھا ہے, میں نے نظروں کی طرح سر بھی جھکا رکھا ہے. تو وہ اس کے ساتھ اور یہ اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ, تو یہ چل رہا ہے حساب کتاب. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ان احکامات کو بھرپور طریقے سے ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں سکون پیدا کر دے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب.
مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/MuftiTariqMasood کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.